ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. تو ہم کو معاف کر دے اللہ, اللہ سے معافی مانگی وہیں پر کھڑے کھڑے. فوراً دونوں معافی مانگنے کے اندر لگ گئے, حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی, دونوں نے معافی مانگنا چالو کر دی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آدم ہم نے معاف کر دیا, ہم تو غفور رحیم ہیں, ہم تو بڑے مہربان ہیں, معاف کرنے والے, توبہ قبول کرنے والے, تم سے بھول ہو گئی معافی مانگتے جاؤ ہم معاف کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات دوسری ہے, معاف تو ہم کر دیتے ہیں لیکن اب تم کو جو ہے نا دنیا میں جانا پڑے گا. اسی لیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے دنیا میں خلیفہ بنا کر کے, جنت کا خلیفہ نہیں بنایا, دنیا کا بنایا ہے, اور زمین کے اوپر جا کر کے دنیا کو آباد کرنی ہے. اسی لیے معاف تو کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, بھول ہوئی معافی, لیکن جاؤ دنیا میں اور دنیا میں جا کر کے دنیا کو آباد کرو, اور دنیا میں جا کر کے ہماری خلافت کا حق ادا کرو. اس لیے دنیا میں جانا پڑے گا. اور دیکھو ایک بات یہ بھی یاد رکھو آدم, تم جا رہے ہو دنیا میں, تمہارے ساتھ شیطان بھی دنیا میں آ رہا ہے, تم اکیلے نہیں جا رہے ہو, تم بھی جاؤ گے شیطان بھی آئے گا. تم ہمارے نبی ہو, ہمارے خلیفہ ہو, شیطان دشمن ہے. اب دو محنتیں دنیا میں چلے گی, ایک نبی والی محنت چلے گی, ایک شیطان والی محنت چلے گی. دو محنت ہم دنیا میں ساتھ بھیج رہے ہیں, شیطان بھی آئے گا نبی بھی آئے گا, دونوں آئیں گے. شیطان اپنی محنت کرے گا, نبی اپنی محنت کریں گے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو آدم, آج تک جنت میں رہے, جنت میں بھوک لگتی نہیں, جنت بھوک لگنے کی جگہ نہیں, لیکن سن لو دنیا میں بھوک بھی لگے گی تو بھوک لگنے کی جگہ ہے. آدم جنت میں کبھی تم کو پیاس کی جلن نہیں ہوئی, لیکن اب جو دنیا میں جا رہے ہو نا تو پیاس کی جلن بھی ہوگی. آدم جنت کے اندر سورج کی گرمی تم کو نہیں لگی, لیکن دنیا میں جا رہے ہو سورج کی گرمی بھی لگے گی. آدم جنت کے اندر تمہارا ستر کبھی نہیں کھلا, دنیا میں جاؤ گے تو بدن بھی کھلے گا. ساری چیزوں کو لے کر کے جاؤ یہاں سے, بھوک بھی ساتھ آئے گی, پیاس بھی ساتھ آئے گی, سورج کی گرمی بھی ساتھ آئے گی, ستر کا کھلنا بھی ساتھ آئے گا, سب لوان دماغ کے ساتھ دنیا میں جاؤ. اترو دنیا میں اور دیکھو دنیا میں دونوں محنت ہوگی. جو نبی کی محنت پر چلے گا ہم اس کو دوبارہ جنت کے اندر لے آئیں گے, اور اس کو ہم ہمیشہ کے لیے جنت دے دیں گے. اور جو شیطان کی محنت پر چلے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اس لیے دنیا کے لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ دیکھو نبی بھی آیا شیطان بھی آیا, لیکن تمہیں چلنا ہے نبی کی محنت کے اوپر, نبی کی دعوت کے اوپر, شیطان والی محنت پر نہیں چلنا ہے, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو چلو ٹھیک ہے, اب اتر رہے جنت سے, حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی مسٹر شیطان بھی سب آ رہے دنیا کی طرف. کیسے آئے, آنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب. شیطان کو اللہ نے کہا کہ چل جائے دنیا میں, تو روایات میں لکھا ہے کہ شیطان بڑی عجیب اسٹائل سے دنیا میں آیا, گھمنڈ کے ساتھ آیا. کیسے, آسمان سے نیچے آیا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف رکھا, مارے گھمنڈ کے اللہ کی طرف آنکھ اٹھا دے, جیسے کہ نافرمان بیٹا اپنے باپ کی طرف کیسے آنکھ اٹھاتا ہے, اور کیسے اپنا سر اٹھا کر کے باپ کی آنکھ میں آنکھ ملاتا ہے, ایسے شیطان نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور گھمنڈی کی حالت کے اندر وہ نیچے آیا. اور یہ جو دونوں ہاتھ تھے وہ یہاں رکھے ہوئے تھے, یہاں ایسے کمر کے اوپر, اس حالت کے اندر. دیکھو اس کو, یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان آیا تو اس طریقے سے دونوں ہاتھ لگا کر کے آیا. یہ گھمنڈیوں کی اسٹائل ہے, جن کے دماغ میں گھمنڈ ہوتا ہے وہ ایسے اسٹائل میں کھڑے رہتے ہیں. تو ایسی گھمنڈ کی حالت میں وہ نیچے آیا آسمان سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ وہ جنت سے جب دنیا کی طرف آئے تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے ہوئے اور سر جھکا ہوا, اتنا جھکا ہوا اتنا جھکا ہوا کہ دونوں ران اور جان کے بیچ کے اندر آپ نے شرم کی وجہ سے اپنا سر مبارک چھپا دیا. اتنی شرم آئی, اتنی شرم آئی, اتنی شرم آئی کہ اپنا سر دونوں جان کے بیچ کے اندر آپ نے چھپا دیا مارے شرم کے, کہ سزا ہو گئی, دنیا میں اترنا پڑ رہا, شرم کے ساتھ نیچے آئے. اب نیچے آئے تو کہاں آئے؟ تو اس سلسلے کے اندر ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اترے صفا پہاڑ کے اوپر, حضرت حوا اتری مروا پہاڑ کے اوپر, دونوں قریب میں ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ادھر حضرت آدم صفا پہاڑ پر اترے, حضرت حوا جو ہے مروا پہاڑ کے اوپر اتری, پھر دونوں کے دونوں نیچے کی طرف آئے. اور ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کے اندر اتارے گئے, اور ہندوستان کے اندر بھی کہاں, اس زمانے کا ہندوستان جب شری لنکا بھی ہمارا ایک حصہ تھا ہندوستان کا, شری لنکا کے پہاڑ کے اوپر, اور آج بھی شری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے, اس پتھر کے اوپر قدم اور پیر کے نشانات ہیں, اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسی جگہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اترے تھے. تو ہندوستان میں اترے, شری لنکا میں اترے, ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اترے, اور اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر شری لنکا میں آج تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کے نشانات ایک پتھر کے اوپر موجود ہیں. حضرت حوا وہاں اتری, وہ جدہ شہر کے اندر اتری, جہاں جدہ, اس لیے آج بھی جدہ شہر کے بالکل سینٹر کے اندر ایک قبرستان ہے, اس قبرستان کا نام ہے مقبرۃ امنا حوا, کہ یہ ہماری اماں حضرت حوا کا قبرستان ہے, کہ اسی قبرستان کے اندر حضرت حوا کو دفن کیا گیا ہے, بالکل جدہ شہر کے سینٹر کے اندر ہے. اور جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت حوا ہم سب کی دادی اماں ہوتی ہے, ہم سب کی دادی اماں, اور عربی کے اندر دادی اماں کو کہتے ہیں جدہ, اسی کے اوپر سے نام پڑ گیا جدہ, اصل جدہ ہے جیم کے زبر کے ساتھ, لیکن ہم اس کو جدہ جدہ بولتے ہیں, جدہ ہے جیم کے زبر کے ساتھ, یعنی دادی اماں جہاں اتری تھی وہ شہر. یہ حضرت آدم اور حوا اترے, دونوں روتے رہے روتے رہے اور چلتے رہے, اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین کے اوپر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی شرم آئی, اتنی شرم آئی کہ 40 برس تک, ایک دو نہیں 40 برس تک اپنا سر نیچے جھکا کر کے رکھا, کبھی اوپر کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا 40 برس تک, کہ اللہ ہم سے ایک بھول ہو گئی, ہم سے ایک غلطی ہو گئی, ہم سے ایک چوک ہو گئی, اسی بھول کی شرم کے اندر 40 برس تک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر نیچے جھکا کر کے رکھا, اوپر کی طرف نظر بھی نہیں دکھا. کیسی شرمندگی ہوگی گناہ کے اوپر, اور ہم ایک گناہ کرتے چھاتی کھول کے چلتے ہیں, گناہ کرتے اکڑ کے چلتے ہیں, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کی خوبی کیا کہ بھول ہو گئی تو شرم کے مارے سر نیچا کر لیا, پہلا بھول ہو گئی, اور بہت روئے بہت روئے, کتنا روئے, لکھا ہے کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے آنسو جمع کیے جائے, ساری دنیا کے انسان کروڑوں خربوں ملینوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنے انسان ہیں، تمام انسانوں کے آنسو کو جمع کرو اور اس کو ترازو کے تلے میں رکھو، اور دوسری طرف اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو رکھو، تو پوری دنیا کے آنسو ایک طرف، آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف، اکیلے حضرت آدم اور حوا کے آنسو اتنے زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے آنسو کے مقابلے میں ان کے آنسو زیادہ ہے، اتنا روئے دونوں کے دونوں. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ ماں حوا اور حضرت آدم کے آنسو کو جمع کیے جائے تو اتنے آنسو ہو جائے، اتنے آنسو ہو جائے کہ اس میں سے ندی بہنا چالو ہو جائے، ندی بہنا چالو ہو جائے. کتنے روئے، کتنے روئے دونوں کے دونوں، روتے رہے چلتے رہے، روتے رہے چلتے رہے. تو ایک دن آدم علیہ السلام نے 40 برس گزرنے کے بعد اللہ کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ کو یوں کہا کہ اللہ بہت لمبا زمانہ ہو گیا، اب ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو ہماری بھول کو معاف کر دے. آدم علیہ السلام کہہ رہے 40 برس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری بھول کو معاف کر دے. تو اللہ کے یہاں سے وحی آئی، ارے آدم تم محمد کا نام لے رہے، یہ محمد ہے کون؟ جس محمد کا تم نام لے رہے ہو یہ محمد ہے کون؟ جن کے نام سے تم معافی مانگ رہے ہو یہ محمد ہے کون؟ وہ تو بتلاؤ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ جب تم نے مجھے پیدا کیا تھا آسمانوں کے اوپر، جب تم نے میرے بدن میں روح ڈالی تھی اور جب میں زندہ ہوا اور میری سب سے پہلی نظر زندہ ہونے کے بعد تیرے عرش پر پڑی، میں نے تیرا عرش دیکھا تو تیرے عرش کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں کہ جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے میں ان کے نام سے اللہ معافی مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر یہ فرمایا، آدم سنو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، تمہاری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، سارے نبیوں کو ختم کرنے والے ہوں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے. اور سن لو آدم، اگر وہ محمد جو نہ ہوتے ہیں تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے، ان کی برکت سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا. تو 40 برس گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی قبول کر لی. کیا خیال ہے کہ ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنے نبی کے طفیل کے اندر مانگیں گے تو کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کر دیں گے، ضرور اللہ معاف کریں گے. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اے میرے نبی، آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ جب تم خوب گناہ کر چکے ہو، تمہارے گناہ بہت ہو جائے، تو پھر تم نبی کی مجلس میں آؤ، نبی کے دربار میں آؤ، اور اگر نبی زندہ نہیں ہے تو نبی کی قبر کے اوپر چلے جاؤ، نبی کی مسجد میں چلے جاؤ. اس لیے کہ اگرچہ نبی دنیا میں زندہ نہیں لیکن قبر مبارک میں تو زندہ ہے. تو اے نبی، آپ اپنی امت سے کہو کہ اگر آپ کا امتی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آئے یا آپ کے بعد آپ کی مسجد میں آئے، آپ کی قبر پر آئے اور پھر اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور پھر حضور سے درخواست کرے کہ ہمارے نبی آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امتیوں کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ 40 برس کے بعد قبول ہوئی دنیا میں آنے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہو گئی عرفات کے میدان کے اندر، وہاں جا کے دنیا میں دونوں کی ملاقات ہوئی، اور عرفات کے معنی ہیں پہچان کے، اور کیونکہ یہاں آدم اور حوا کی پہچان ہوئی اسی لیے اس میدان کا نام ہی بن گیا عرفات کا میدان، کہ یہاں دونوں کی پہچان ہوئی تھی اس وجہ سے۔ اب جو آدم علیہ السلام دنیا سے آئے تو پوری زندگی لے کر دنیا کے اندر آئے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو جنت سے کیا کیا لے کر کے آئے، وہ بھی عجیب فہرست ہے کیا کیا لے کر کے آئے، تو کہا ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ حضرت اسود اپنے ساتھ لے کر کے آئے، حضرت آدم جنت میں سے آئے تو حضرت اسود ساتھ لے کر کے آئے، اور جب یہ پتھر ساتھ لے کر کے آئے تھے اتنا چمکدار پتھر تھا، اتنا چمکدار پتھر تھا کہ اندھیری رات میں جب اس پتھر کو رکھتے تھے تو اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی تھی، دور دور تک پھیلتی تھی، کتنی دور تک پھیلتی تھی، وہ آج تک وہاں باؤنڈری بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، آج تک مکہ شریف کے اندر وہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، نشان بنے ہوئے ہیں کہ حضرت اسود اتنا چمکدار تھا، اتنا چمکدار تھا، اتنی دور تک اس کی روشنی اور لائٹ جاتی ہے، جس کو حرم کی حد کہتے ہیں۔ یہ جو حرم کی حد ہے یہ وہ حد ہے جہاں پر حضرت اسود کی روشنی جاتی تھی، وہی بعد میں حرم کی حد بن گئی، اتنا چمکدار پتھر تھا۔ لیکن کیا ہوا، ہم جیسے گنہگار جانے لگے، اور ہمارے گناہ کا اثر جب اس کے اوپر پڑنے لگا، ہمارے گناہ کا کالا پن جب اس پہ لگنے لگا تو اس کی روشنی کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی، ہم اس وقت جو حال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مکہ جا کر کے کیا کیا حال ہو گیا ہے اس کا، باقی پہلے ایک دم نورانی دور تک روشنی جاوے ایسا چمکدار پتھر تھا جب آدم علیہ السلام لائے تھے۔ تب دوسری چیز آپ اپنے ساتھ لائے، لوہاری کام کے 3 اوزار ساتھ لائے تھے، چونکہ دنیا بھی چالو ہو رہی تھی اسی لیے لوہاری کام کے 3 اوزار، اس میں ایک ہٹوری بھی لائے تھے وہ بھی ساتھ میں لائے تھے۔ ایک چیز آپ اپنے ساتھ لائے تھے، ایک لمبا چوڑا ڈنڈا 10 ہاتھ کا، 10 گز لمبا ڈنڈا، اور جس کو ہم موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا کہتے ہیں عصائے موسیٰ، وہ بھی آدم علیہ السلام جنت میں سے ساتھ لائے تھے، اور وہ جنت ہی کے جھاڑ میں سے کاٹا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ لے کر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سے قسم قسم کے بیج لے کر گیا ہے، یہ جو بیج ہم بوتے ہیں کھیتی کے اندر لگاتے ہیں تو قسم قسم کے بیج، پھلوں کے، فروٹ کے، اناج کے بیج لے کر گیا ہے، لیکن یہاں دنیا میں جب آئے بیج کا تھیلا لے کر کے، تو یہاں تو جیسا ابھی آپ نے سنا کہ 40 سال تو رونے میں گزرے تھے تو آپ بھول بھی گئے وہ بیج کا تھیلا۔ اب وہ شیطان کو ایک دن چانس ملا تو وہ بیج کو چیک کرنے لگا کہ آدم جنت سے کیا کیا بیج لائے ہیں، تو جس جس بیج کے اوپر شیطان کا ہاتھ لگ گیا وہ بیج کے جھاڑ دنیا کے اندر بے فائدہ ہو گئے، اس کے اندر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے جھاڑ ایسے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی پھول نہیں، یہ سب وہ بیج ہے جس بیج کے اوپر شیطان کے منحوس ہاتھ لگ گئے، تو وہ بیج سب کے سب جو ہے فائدے سے خالی ہو گئے، اور جن بیج کے اوپر شیطان کا ہاتھ نہیں لگا وہ سب بیج کے جھاڑ فائدے والے رہے، تو پورے بیج کا تھیلا بھی ساتھ لے کر گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ماں ہوا عورتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک تندور لائی تھی، کیونکہ عورتوں کا مسئلہ روٹی کا ہے اور روٹی کے لیے تندور چاہیے، تو وہ ایک سگڑی لائی، تندور لائی اپنے ساتھ حضرت ہوا، اور اسی تندور کا تذکرہ انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے قصے میں آئے گا، وہاں پہ اس تندور کی ہسٹری انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ تو وہ تندور بھی حضرت ہوا، وہ سگڑی بھی اپنے ساتھ جنت سے لائی، اور آدم علیہ السلام چلتے چلتے جنت کے جاڑوں سے تھوڑے بہت پتے بھی توڑ کے لائے تھے، کچھ پتے بھی توڑ کے لائے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام و سلام ہندوستان میں اترے تھے اور سری لنکا کی طرف اترے تھے، تو وہاں آ کر کے آپ نے وہ جنت کے خوشبودار پتے پھیلا دیے، ایک آدھ دو پتے ادھر ڈالے، ایک آدھ دو پتے ادھر ڈالے، تو وہ جو جنت کے خوشبودار پتے آپ نے ہندوستان میں لا کر کے پھیلا دیے، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبودار لکڑیاں پیدا فرمائی، یہ اسی کی برکت ہے۔ یہ سکھڑ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس میں کتنی خوشبو ہوتی ہے چندن کی لکڑی کے اندر، اسی طریقے سے آسام کے علاقے کے اندر اونٹ اور امبر کی لکڑی ہوتی ہے، اور وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ بمبئی میں جا کے پوچھ لو اس کا بھاؤ 25-30 ہزار روپے کی ایک کلو ملتی ہے، ٹن اور مڑ نہیں، 25-30 ہزار روپے کلو وہ لکڑی بکتی ہے، اصلی اونٹ اور اصلی امبر کی، اور ہم انڈیا والے اتنے پیسے خرچ کر نہیں سکتے، تو وہ ساری کی ساری لکڑی آسام سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے سعودی عرب کے اندر، اور عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ خوشبودار لکڑی۔ کبھی آپ داخل آئے تو میں اس میں ایک آدھ ٹکڑا دکھاؤں گا، لیکن وہاں آنا پڑے گا، یہاں لاؤں گا نہیں گھر ساتھ میں۔ وہ بہت قیمتی لکڑی ہوتی ہے، اس کو انگارے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اب اتنی بڑی مسجد ہے تو انگارے کے اوپر اس کا چھوٹا سا پیس رکھ دو تو پوری مسجد خوشبودار ہو جائے، مہکتی ہوئی ہو جائے، کتنی خوشبودار لکڑی آسام میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہندوستان کے اندر خوشبودار لکڑی بنتی ہے یہ اسی پتوں کی برکت ہے، جو پتے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے تشریف لائے تھے، وہ پتے اتنے خوشبو والے پتے تھے کہ جہاں جہاں وہ پتے آپ نے پھیلا دیے وہاں خوشبو ہی خوشبو پیدا ہو گئی۔ اس لیے پرانی پرانی فارسی کتابوں کے اندر بھی ہندوستان کی دو چیزوں کی تعریف ملتی ہے کہ ہندوستان کی دو چیزیں بہت پرخیات ہیں، آج سے 700-800 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ایران میں، خراسان میں، عراق میں، اس میں ہمارے انڈیا کی دو چیزوں کی تعریف ملتی ہے، ایک تو شیخ صادق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بلستان میں فلفل میں ہندوستان، کہ ہندوستان کی مرچی بہت مشہور ہے، مرچی مسالے، اور شاید وہ مرچی مسالے شیخ صادق کو جو پہنچے ہوں گے وہ خاندیش کے علاقے سے پہنچے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف لکھ ڈالی جو ہندوستان کی مرچی مشہور ہے۔ اور دوسری چیز جو کتابوں میں ملتی ہے وہ اونٹ ہندی، یعنی ہندوستان کی لکڑی، خوشبودار لکڑی، یہ دو چیزیں۔ تو وہ آدم علیہ السلام نے جو پتے پھیلائے وہ اس کی برکت سے یہاں خوشبودار لکڑی پیدا ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کپڑا ہم بنتے کپڑا کی جو بنائی ہوتی ہے بنائی ہوتی ہے، تو اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے کپاس ہوتا ہے، اس کے لیے سویا ہوتا ہے، تو کپڑا بنانے کا رو مٹیریل، کپڑا بنانے کا کچا سامان، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتارا، وہ رو مٹیریل بھی ساتھ لے کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا کہ اس میں سے کپڑا کیسے بنانے کا، کپڑا ڈائریکٹ دیا نہیں جنت میں سے، بلکہ کپڑا بنانے کا سامان دیا اور کپڑا بنانے کا طریقہ سکھایا کہ جاؤ دنیا کے اندر یہ سامان ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اس میں سے کپڑا تیار کرو اور پہنو۔ اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت کپڑے کی فیکٹری آئے، حضرت آدم علیہ السلام و سلام اس فن کو بھی دنیا میں لے کر کے آئے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کھیتی کرنے کا کام بھی یہاں کرتے تھے، اور کھیتی سے بھی حضرت آدم علیہ السلام اپنا گزران کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آئے اور دنیا کے میوے کھائے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تو اس چیز کا موقع نہیں ملا، چونکہ وہاں تو کوئی استنجا خانہ ہے نہیں، وہ تو پاک جگہ ہے، وہاں کوئی ناپاکی کی جگہ تو ہے نہیں، تو دنیا میں آ کے جب استنجے کا تقاضا ہوا تو استنجا کیسے کرنا وہ بھی آتا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ آدم کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھا. اب حضرت جبرائیل آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا. ایک چھوٹا استنجا ہے، ایک بڑا استنجا ہے. جب بڑا استنجا کیا اور اس کے اندر سے ان کو کہانے کی تھوڑی تھوڑی بدبو آئی، تو آدم علیہ السلام اور سلام بہت روئے کہ اللہ میرے پیٹ میں ایسی بدبو والی چیز ہے، میرے پیٹ میں ایسی گندی چیز ہے. تو کہا اس پاخانے کی بدبو کے اوپر آدم علیہ الصلوۃ والسلام 70 برس تک روتے رہے کہ میرے پیٹ کے اندر ایسی بدبودار چیز ہے اور ایسی گندی چیز ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اچھا کھانا کھا کر گئے، بعد میں استنجے کا تقاضا ہوا تو تشریف لے گئے استنجے کے لیے، تو پاخانہ دیکھ کر کے وہ نفرت کرنے لگے، کتنی سڑی ہوئی چیز ہے، کیسی گندی چیز ہے، کتنی بدبودار چیز ہے، چھو چھو لوگ کرتے ہیں، بلکہ پاخانے کی بات کھاتے کھاتے کر دو تو بازرے اٹھ بھی جاتے ہیں. تو کتنی اس بزرگ کو نفرت ہوئی پاخانے سے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. تو اس پاخانے کو زبان ہوئی اور وہ پاخانہ بولا کہ حضرت آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں نفرت کی چیز نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پاخانہ بنا کہاں سے؟ آپ نے کھنچے کے اندر بیٹھ کر کے شاندار خوشبو والا بہترین کھانا کھایا، تو میں تو اصل کے اندر شاندار خوشبو والا بہترین کھانا تھا، لیکن میں جو آپ کے پیٹ میں آیا تو آپ کی صحبت میں جو 8-10 گھنٹے رہا تو یہ آپ کے پیٹ کی نحوست ہے کہ میں بدبو والا ہو گیا. یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے پیٹ کا قصور ہے، آپ اپنی اصلاح کرو. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا گہری نظام ہے کسی کی اصلاح کا. تو حضرت آدم علیہ السلام 70 برس تک روئے کہ ہمارے بدن کے اندر سے ایسی بدبودار چیز نکلی. اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کے زمین کا پانی کبھی نہیں پیا، کنویں کا پانی نہیں پیا، ہمیشہ برسات کا پانی پیا ہے. جتنے برس تک آپ دنیا کے اندر زندہ رہے وہاں تک آپ نے بارش کا پانی پیا، زمین کا پانی نہیں پیا ہے. اس لیے کہ بارش کا پانی ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے، مٹھاس والا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، ایک دم پاکیزہ پانی ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی تمہارے لیے اتارا، تو آپ پاک پانی پیتے رہے. تو ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم دیکھو ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ایک مدت ہے، جس کی جتنی مدت وہ اتنی مدت دنیا میں رہے گا، اور یہ دنیا ہم نے تم کو عمل کے لیے دی ہے، جو اس دنیا میں جا کر کے اچھے عمل کرے گا ہم اس کو دوبارہ جنت کے اندر لے آئیں گے، اور جو دنیا میں جا کر کے ہم کو بھول جائے گا ہم اس انسان کو جو ہے جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو اولاد کا تولد کا تناسل کا سلسلہ چلا، آپ کے بچے ہوئے قابل حابل، پھر ان کے اندر شادی کا مسئلہ کھڑا ہوا. انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس کے اندر ذکر کریں گے. گرو شریف کو دعا کرتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ گناہ کے اوپر سچی اور پکی توبہ ہمیں نصیب کرنا. اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اے اللہ جیسے انہوں نے تیرے دربار کے اندر اپنے جرم کا اقرار کیا، ہم بھی تیرے دربار میں اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دینا، اے اللہ تو شیطان سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ نفس کی شرارت سے حفاظت کرنا، اے اللہ تیرے دربار میں سچی پکی توبہ مانگنے کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے نیک کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اے اللہ پوری زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ تو ہمیں جنت عطا کرنا، جہنم سے ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ تو ہم سب کو برکت والے حلال روزی روزی نصیب کرنا، اے اللہ جتنے بیمار ہیں پوری امت میں ان کو شفا عطا کرنا، اے اللہ جن کے اوپر جنات اور جادو کے اثرات ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں بہنوں کو بھی شفا عطا کرنا، اے اللہ جو بیچارے روزگار میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اے اللہ محبوسین کو چھٹکارا عطا فرما، مقدمات میں محفوظین کو برات نصیب فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عالمی سربلندی نصیب فرما، اے اللہ پوری زمین کے اوپر ہدایت کی ہواؤں کو جلا دے، اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو زندہ فرما دے، ہر گولے گھوڑے اور کالے کی زندگی کے اندر ایمان کو زندہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، تیرے صالح اور نیک بندوں میں شامل